بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामईन, आज पीर है, खुरदाद की 17, जून की 7 और शव्वाल की 26 तारीख, और आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की पहली मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामईन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह जुहा की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामने थोड़ी देर के बाद हम आलमी खबरें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आलमी खबरों के बाद समात फरमाइएगा प्रोग्राम जाविया निगाह। जाविया निगाह के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुनिएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद के बाद तारीखी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम यादों के झरोके आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, और आज के दिन की दुआ और उसका तर्जुमा हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामिन, ये थी हमारे इस वक्त नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। سامی ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باز اہم خبروں کی سرخیاں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے میں درجنوں فلسطینی مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے صوبے میں کرونا پابندیوں میں نرمی کا اشارہ دیا ہے، اور کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پاپ فرانسس نے کینیڈا کے مشینری اسکول میں اجتماعی قبر کی دریافت کے بارے میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے معافی مانگنے سے گریز کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مقبوضہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے میں درجنوں فلسطینی مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں۔ نیوز ایجنسی ماہ کے مطابق مظاہرین مقبوضہ بیت المقدس کی شاہراہ صلاح الدین پر واقع ایک اسرائیلی حراست گاہ کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے۔ فلسطینی مظاہرین ان صحافیوں اور فعال فلسطینیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے جنہیں شیخ جرہ کے علاقے میں اسرائیل مخالف مظاہرے کی کوریج کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ صہیونی فوجیوں نے فلسطینی مظاہرین پر حملہ کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے پرامن فلسطینیوں کے خلاف اشکاور گیس اور ربر کی گولیوں کا آزادانہ استعمال کیا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پچھلے چند ہفتوں سے صورتحال کشیدہ ہے، اور صہیونی فوجیوں اور غاصبوں کے ساتھ فلسطینی نوجوانوں کی جھڑپوں میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے مسجد الاقصی اور مقبوضہ بیت المقدس کے محلے شیخ جراح پر صہیونیوں کے حملوں پر فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسرائیلی اہداف پر سینکڑوں راکٹ برسائے تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دنیا صہیونی حکومت کے مظالم کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، اور اسرائیل کا یوم حساب آنے والا ہے۔ حالیہ 12 روزہ جنگ میں غاصب صہیونی حکومت کی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی ایک مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اپنے اقتدار کے آخری ایام میں بھی فلسطینیوں کا خون بہانے سے باز نہیں آ رہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے
آگے چل کر لکھا کہ اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کی حوصلہ افزائی، مدد اور اس میں مؤثر کردار ادا کرنے والوں کو شرم کرنی چاہیے۔ سعید خطیب زادہ نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات زور دے کر کہی کہ مجرموں کا یوم حساب آنے والا ہے اور اسرائیل کے جرائم کو دنیا ہرگز نہیں بھلائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 10 مئی کو فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ جنگ کا آغاز کیا تھا، جس کے دوران 67 بچوں، 39 خواتین اور 17 ضعیف العمر افراد سمیت 248 فلسطینی شہید اور 1910 زخمی ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اتوار کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جس کی بنا پر ممبئی میں پیٹرول کی قیمت پہلی بار 101 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ دہلی میں پیٹرول کی قیمت 95 روپے سے عبور کر چکی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 4 مئی سے اب تک 19 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے 4 میٹروپولیٹن شہروں میں پیٹرول کی قیمتوں میں 27 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 31 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملک کی اپوزیشن جماعتیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روز افزوں اضافے پر حکومت پر شدید تنقید کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں اب بھی کرونا کے مریضوں میں یومیہ 1 لاکھ سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کے درمیان 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 1,14,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,88,03,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس درمیان 2,677 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ یوں ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,47,002 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا انفیکشن کی رفتار اب سست پڑ گئی ہے اور کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے صوبے میں کرونا پابندیوں میں نرمی کا اشارہ دیا ہے۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں شہر کے سب سے بڑے ویکسینیشن مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ معمول کی زندگی بحال کرنے کے لیے ہم سب کو ویکسین لگوانی ہوگی۔ انہوں نے کرونا کے خلاف جنگ کرنے والے فرنٹ لائن ورکروں کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ویکسین لگوانے میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ویکسین کے حصول میں دلچسپی لیں تاکہ ہم نارمل زندگی کی جانب تیزی سے لوٹ سکیں۔ وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روک لی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 23,682 ہے، جن میں سے 869 کی حالت تشویشناک ہے۔ ہندوستان کے صوبے بادغیس میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے بادغیس کے مقامی عہدیدار نے اعلان کیا کہ آب کمری کے علاقے میں بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں سے ایک کار گزر رہی تھی، جس کے نتیجے میں کار پر سوار اور پاس کھڑے 11 افراد جاں بحق اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں بھی ہونے والے ایک دھماکے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ کابل کے 16ویں سیکیورٹی زون کے مضافاتی علاقے میں ہوا ہے۔ درجنوں روہنگیا پناہ گزینوں کی حامل کشتی جو فروری کے مہینے میں بنگلہ دیش کی سمندری حدود میں اپنے راستے سے بھٹک کر لاپتہ ہو گئی تھی، انڈونیشیا کے ساحل پر پہنچ گئی ہے۔ یورو نیوز کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے ایک گروپ آراکان منصوبے کے ڈائریکٹر کریس لیوا نے، جو روہنگیا مسلمانوں کے مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں، اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کشتی بنگلہ دیش سے انڈونیشیا کے لیے روانہ ہوئی تھی، جس کی موٹر میں آنے والی تکنیکی خرابی کی بنا پر اپنا راستہ بھٹک گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کشتی پر 90 پناہ گزین سوار تھے، جن میں بیشتر عورتیں اور بچے تھے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پام فرانسس نے کینیڈا کے مشنری اسکول میں اجتماعی قبر کی دریافت کے بارے میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے معافی مانگنے سے گریز کیا ہے۔ نیوز ایجنسی فارس کے مطابق پاپ فرانسس نے اتوار کے روز سینٹ پیٹرس اسکوائر پر ایک مذہبی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈا کے عوام اور اس ملک کے اصلی باشندوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، تاہم اس واقعے میں کلیسا کے کردار پر کوئی معافی نہیں مانگی۔ پاپ فرانسس نے کینیڈا کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کریں۔ پاپ فرانسس کا یہ بیان کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان کے دو روز کے بعد سامنے آیا ہے۔ دو روز قبل جسٹن ٹروڈو نے کیتھولک کلیسا سے اپیل کی تھی کہ وہ اسکول انتظامیہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے معافی مانگے۔ قابل ذکر ہے کہ 29 مئی 2021 کو کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں واقع ایک متروکہ بورڈنگ اسکول سے 250 بچوں کی اجتماعی قبر دریافت ہوئی تھی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں ایک شبانہ پارٹی کے دوران ہونے والے اجتماعی فائرنگ میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ میامی پولیس چیف فریڈی ریمرز نے بتایا ہے کہ پارٹی کے اختتام پر مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے کے قریب ایک یا دو گاڑی میں سوار افراد نے مہمانوں پر فائرنگ کی۔ پولیس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے 2 افراد وہی تھے جنہوں نے فائرنگ کی تھی، کیونکہ فرار ہوتے وقت ان کی گاڑی دیوار سے جا ٹکرائی۔ امریکہ میں فائرنگ کے اعداد و شمار جمع کرنے والے غیر سرکاری مرکز گن وائلنس آرکائیو کے مطابق پچھلے 5 ماہ کے دوران ملک بھر میں اجتماعی فائرنگ کے 231 واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ سن 2019 میں امریکہ میں اجتماعی فائرنگ کے 417 واقعات رونما ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 600 واقعات تک پہنچ گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نظیم سوزاری۔ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور عالم اسلام کی ذمہ داریاں آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں 12 روز کی جنگ کے بعد اسرائیل فلسطین کے ساتھ جنگ بندی پر مجبور ہوا تھا، اور استقامتی محاذ کے ہاتھوں اس کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس میں 3 بنیادی شرائط کی منظوری دی گئی تھی، اور ان شرائط پر ہی اسرائیل نے جنگ بندی کو قبول کرنے پر مجبور ہوا تھا، اور یہ شرائط استقامتی محاذ نے پیش کی تھی۔ ان شرائط میں مسجد الاقصی کا تحفظ تھا، اور خاص طور سے بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح میں جو مکینوں کو بے دخل کرنے کا معاملہ ہے، اس پر اتفاق رائے ہوا تھا کہ وہاں سے مکینوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ کہ جنگ بندی کی پاسداری کی جائے گی، اور اگر اس طرح نہ کیا گیا تو حماس اور استقامتی محاذ اس پر سخت ایکشن لے گا۔ لیکن تازہ ترین جو اطلاعات پچھلے کچھ دنوں سے آ رہی ہیں اور ابھی جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں، ان کے مطابق غاصب صہیونی انتہا پسندوں نے آج ایک بار پھر مسجد الاقصی میں گھس کر اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اسلام کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ ساتھ ہی جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس موقع پر صہیونیوں نے، جنہیں اسرائیلی فوج اور پولیس کا تحفظ حاصل تھا، فلسطینیوں پر حملے بھی کیے ہیں اور ان محافظین کو بھی نشانہ بنایا جو بیت المقدس کی حفاظت یا مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہیں۔ ان جھڑپوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، جو فلسطین کی ہلال احمر نے ڈیٹا جاری کیا، اس کے مطابق 10 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر فلسطین کی اتھارٹی یا فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے مسجد الاقصی پر صہیونی جارحیت کو کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں آگ کے شعلے ایک بار پھر پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. فلسطین کی وزارت خارجہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو بیت المقدس کی صورتحال کو کشیدہ بنا کر اپنے اقتدار کو طول دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ استقامتی محاذ بیت المقدس کو یہودی بنانے اور شیخ جرہ کے مکینوں کو بے دخل کرنے نیز مسجد الاقصی میں نمازیوں پر جارحیت کی اجازت نہیں دے گا. یہ تینوں وہ شرائط ہیں جو جنگ بندی معاہدے کے اندر شامل تھے, لیکن اسرائیل کی جانب سے مسلسل ان تینوں شرائط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. وہ ممالک کے جنہوں نے جنگ بندی میں پہل کی تھی اور حماس کو جنگ بندی پر آمادہ کیا تھا, اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسرائیل کو ان شرائط کی پاسداری پر مجبور کریں, بصورت دیگر صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اس صورتحال کے نتائج کیا برآمد ہوں گے, علاقے پر اس کی صورتحال کے اثرات کیا پڑیں گے, اور عالم اسلام کی اس وقت ذمہ داریاں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کیا ہیں, یہ چونکہ بنیادی طور پر ہمارا موضوع ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب نادر بلوچ صاحب, اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں تہران سے سینئر تجزیہ نگار اور مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر جناب غلام عباس حیدری صاحب. میں دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب نادر بلوچ صاحب آپ کو میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور غلام عباس حیدری صاحب آپ کی خدمت میں بھی سلام ہے. آغاز کریں گے نادر بلوچ صاحب سے. نادر بلوچ صاحب, جنگ بندی کی صورتحال فلسطین کے اندر آپ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, جو موجودہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا. دیکھیں, میرے خیال میں آپ نے انٹرو میں تین بنیادی شرائط بیان کی تھیں جس کی بنیاد پر یہ جنگ جو ہے وہ رکی تھی, اور وہ بیت المقدس کا احترام, شیخ جرہ کے علاقے پر وہاں پر نقل مکانی یا بے دخلی کا معاملہ, اور تیسرا تھا وہ کہ جنگ بندی اور سیز فائر معاہدے کا احترام. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ احترام کیا صرف ایک طرف سے ہوگا یا دو طرف سے ہوگا. دو طرفہ ہوگا تبھی یہ مستقل بنیادوں پر امن یا دیر با امن آپ قرار دے سکتے ہیں, ورنہ یہ دوبارہ جنگ کے جو ہے الاؤ جو ہے وہ بھڑک سکتے ہیں, دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے, اور اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو اس کے شعلے نہ صرف فلسطین سے نکلیں گے بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. اور اس بار ہم نے دیکھا کہ اسے فلسطین کی جو مزاحمتی تحریک حماس ہے اس نے کچھ الگ ہی کر کے دکھایا, اور پوری دنیا کے اس وقت اسٹریٹجسٹ ہیں وہ اس کے اوپر بڑا غور بھی کر رہے ہیں, بہت کچھ لکھا بھی کیا ہے, اور مزید لکھا جا رہا ہے کہ ایک ایسی تنظیم جس کے پاس گلیل ہوتی تھی یا پتھر ہوتے تھے, آج وہ 4,000 سے زائد راکٹ برساتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے بھی مزید ہمیں لڑنا پڑ گیا تو ہم لڑیں گے. اور پھر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ابھی سید حسن نصر اللہ کا خطاب بھی آپ سب کے سامنے ہے, تو کیا یہ جنگ یہاں پر رکے گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ یہاں پر رکے گی, بلکہ یہ جنگ گی اور شاید پھر اسرائیل کی نابودی جو ہے وہ سامنے آئے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, جانتے ہیں کہ اس 11-12 دنوں کی جنگ میں ناکامی کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو اپنی سیاسی موت کا سامنا کرنا پڑا, اور 12 سالہ اقتدار کا اس کا جو ہے وہ حکومت کا جو ہے وہ اختتام ہوا, سورج غروب ہوا, پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جس چیز کی خاطر سب کچھ کر رہا تھا, اتنے اربوں ڈالر اس نے جھونک دیے, وہ اسی اقتدار کو نہ بچا سکا. اس وقت اس کا اتحادی جو ہے اس کو دعوت مل چکی ہے کہ وہ حکومت بنائے, اس کے پاس 4 ہفتے ہیں, اور 4 ہفتوں میں یقیناً وہ حکومت بنا پاتا ہے, آگے چل پاتی ہے نہیں پاتی, کیونکہ ان ہم نے 2 برسوں میں 4 الیکشن اسرائیل میں دیکھے ہیں, اتنی واضح تقسیم, اتنی پولرائزیشن. اب ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا اس کو بیان نہیں کرتا, دیگر میڈیا اس کو بیان نہیں کرتا کہ اسرائیل اس وقت اپنے تاریخ کے بدترین سیاسی بحران سے گزر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بدترین بحران کے دوران وہ کسی ایک اور جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو میرا جواب یقیناً نفی میں ہے.
جی بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں غلام عباس حیدری صاحب. حیدری صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
السلام علیکم عزیز, میں بھی اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں.
جی حیدری, گفتگو ہماری ظاہر ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ہے اور آپ اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جن شرائط پر جنگ بندی ہوئی تھی, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان شرائط پر اسرائیل کی جانب سے عمل کیا جا رہا ہے یا اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ تو پھر وہ ممالک کے جنہوں نے اس جنگ کو بند کرانے میں پہل کی تھی اور کوششیں کی تھی, جو جنگ بندی کی ضمانت انہوں نے قبول کی تھی, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟
جی عظیم, آپ نے اچھے نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ اسرائیل نے جو جنگ بندی کی تھی اب کیا اس پر عمل درآمد وہ کر رہا ہے یا نہیں. اگر ہم ماضی میں جائیں تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا جب हिजबुल्ला से इसराइल को शिकस्त हुई, वो जंग बंदी पर मजबूर हुआ, और इसी तरह हमास ने उन्हें शिकस्त दी, वो जंग बंदी पर मजबूर हुआ, और इस मरतबा जब इसराइल ने गजा पर हमला किया, मगरबी उर्दन के किनारे पर हमला किया, और इसराइल इस मरतबा ये समझ रहा था कि माजी की नस्बत इस मरतबा उसका पल्ला भारी है, और वो जो है अपने जो मुतालबात हैं वो इस जंग के जरिए मनवा सकेगा, लेकिन हालात आपके सामने हैं, सब ने देख लिया कि इस मरतबा भी इसराइल को शिकस्त हुई, और इसराइल 12 रोजा अपनी जारियत के बाद मजबूर हुआ कि मिस्र और दूसरे ममालिक की विसात से जंगबंदी कराए, लेकिन इससे पहले भी इसराइल ने कई मरतबा जंग शुरू की और फिर बाद में खुद ही मजबूर हुआ जंगबंदी कराने पर, लेकिन जंगबंदी पर अमल दरामद नहीं किया। अब आज देख लें, आज भी मस्जिदुल अक्सा पर हमला हुआ, यहूदियों ने मस्जिदुल अक्सा पर हमला किया, ये सब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। इसराइल इस किस्म की हरकतें करता रहता है, माजी में भी किया और अब भी कर रहा है और आइंदा भी करेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ममालिक इसराइल के साथ जंगबंदी के लिए कोशिश करते हैं, इसराइल जब अपने आप को देखता है कि वो दलदल में फंस चुका है तो फिर वो हाथ पांव मारने की कोशिश करता है और जंगबंदी की दरख्वास्त करता है, और इसी तरह इस मरतबे भी यही हुआ। इसराइल ने बहुत कोशिश की कि जंगबंदी हो जाए, और 12 दिन की इसराइल की जारियत के बाद जंगबंदी हुई। अलबत्ता जिस तरह अभी नादिर बलोच साहब ने भी कहा कि इससे पहले इस जो मुकावमती महाज के अफराद थे, जो ग्रोह थे, उनका हथियार सिर्फ हथियार और गुलेल था, लेकिन आप देखें कि इस मरतबा जब इसराइल ने 12 रोजा जारियत की, किस पर? गजा पर। किस पर? ज़र्बे उर्दुन पर, और उसमें तकरीबन जो है 235 अफराद शहीद हुए और 900 कुछ जख्मी हुए, जिनमें बच्चे औरतें सब शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद मुकावमती महाज ने 4000 मिसाइल और रॉकेट फायर किए, कहां? मकबूजा इलाकों पर जहां यहूदी आबाद थे। उससे सरासीमगी फैल गई और इसराइल मजबूर हुआ कि एक मरतबा आकर वो जंगबंदी करे। अलबत्ता इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल हर कई साल बाद अपनी ताकत को आजमाने की कोशिश करता है, और इस मरतबे भी उन्होंने यही किया। आप देखें कि कई साल बाद जब हिजबुल्ला से शिकस्त खाई उन्होंने, फिर हमास से शिकस्त खाई, तो उसके बाद इसराइल कई साल तक आराम रहा, खामोश रहा, लेकिन अब इसराइल फिर ये समझ चुका था कि जो साबिक अमरीकी सदर है ट्रंप, उसने जिस तरीके से इसराइल की मदद की, नेतन्याहू की मदद की, जदीद हथियार उसे फराहम किए, तो वही समझ रहा था कि अब इसराइल जो उस पोजीशन में है कि इस्तकामती महाज को नेस्त तो नाबूद करे, और उसने एक मतलब फिर जारियत की करने की कोशिश की, और आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पर पहुंचा कि अब वो वक्त आप पहुंचा है कि गजा पर जारियत की जाए, और उसने ताबड़तोड़ हमले किए। आपने देखा कि गजा की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन फिर भी इसराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। न फकत इसराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उसने पसपाई इख्तियार की, और आपने देखा कि जो ही जंगबंदी हुई, उसके अगले दिन बाद जो हमास के रहनुमा थे वो सड़कों पर निकल आए। यानी इसका ये कि इसराइल की जारियत के बावजूद हमास के रहनुमा वही गजा में मौजूद थे, और वो फ्रंट लाइन पर जो है इसराइल का मुकाबला कर रहे थे, और उन्होंने दिखा दिया कि वो भागने वाले नहीं बल्कि इसराइल की जारियत का मुकाबला करने वाले हैं, और उन्होंने अपनी हिम्मत से इसराइल को शिकस्त दी। और वो ममालिक जो अब वो आए थे इसराइल के साथ जंगबंदी कराने के लिए, अब जब इसराइल ने दोबारा जारियत करने की कोशिश की तो वो खामोश हो गए। उनका ये वतीरा है, पहले भी ऐसा ही हुआ था और अब भी ऐसा हुआ है और हो रहा है। इससे अगर आप ये कहें कि वो ममालिक क्यों पीछे हट जाए, इसलिए कि उन पर दबाव है, अमेरिका का दबाव है, यूरोपीय ममालिक का दबाव है। जब इसराइल जो है उसकी पोजीशन खराब हो जाती है, तो फिर वो लोग इस किस्म के जो सालिस ममालिक हैं उन पर दबाव डालते हैं, वो आगे आते हैं और इसराइल को इस दलदल से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकाउमत और जो महाज है, जो ग्रोह है, वो अपनी जगह कायम और दाइम है और इसराइल की जारियत का बदस्तूर मुकाबला कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हैदरी साहब आपका इस गुफ्तगू के लिए। जनाब नादिर बलोच साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहे। अपने मेज़बान अज़ीम सबज़ारी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. میں محبوب رسول پی لی ہے, میں محبوب اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں, اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ, کیونکہ اس کی ابتدا دیوانگی اور اس کی انتہا ندامت و پشیمانی ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین اجتماعی روابط کے ساتھ ساتھ اس رابطے کے اعتبار سے ایک دوسرے کی بنسبت بعض حقوق وجود میں آتے ہیں جن کی رعایت و پاسداری کرنے سے ہی وہ رابطہ قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ دوستی چونکہ انہی اجتماعی روابط میں سے ایک اہم رابطہ ہے، لہذا دوستوں کے بھی ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں جن کی پاسداری ہر حال میں ضروری ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دوستی کے حقوق کا احترام اور ان کی رعایت کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دوستوں کے عیوب ظاہر نہ کرو، کیونکہ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی غیر موجودگی میں بھی صداقت سے کام لے، یعنی اس کے عیب برملا نہ کرے، ہر حال میں دوست کی مدد کرے۔ ایک دوست تب تک اچھا دوست نہیں بن سکتا جب تک وہ تنگ دستی، غیر موجودگی اور دوست کی رحلت کے بعد اس کی مدد نہ کرے اور اس کے اسرار و رموز کو پوشیدہ نہ رکھے۔ اپنے دوستوں کو زحمت میں نہ ڈالے، کیونکہ سب سے برے دوست وہ ہیں جن کے لیے انسان کو زحمت اٹھانی پڑے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دوستی کو ہر حال میں قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اگر تمہارا دوست تم سے جدا ہو جائے جب بھی تم دوستی کے رشتے کو برقرار رکھنا، اور اگر اس نے تم سے منہ پھیر لیا تو تم بھی مہربانی سے پیش آؤ۔ دیکھو، ہمیشہ سخاوت سے کام لینا، اگر اس نے کنجوسی کی تو بھی تم سخاوت سے کام لینا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور جب وہ سختی سے پیش آئے تو تم نرمی اختیار کرو۔ جس نے تمہارے ساتھ سختی کی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، امید ہے کہ وہ جلد ہی تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ اگر اپنے دوست سے جدا ہونا چاہتے ہو تو دوستی کے لیے جگہ باقی رکھنا کہ اگر وہ واپس آنا چاہے تو واپس آ سکے۔ دیکھو، دوست کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچانا، اور جو تمہارے بارے میں حسن ظن رکھے تم اپنے نیک کاموں کے ذریعے اس حسن ظن کو باقی رکھنا۔ اپنے دوست کا حق اس کی دوستی کے اعتماد کی وجہ سے ہرگز ضائع نہ کرنا، کیونکہ جس کا حق تم ضائع کرو گے وہ تمہارا دوست نہ ہوگا۔ دیکھو، قطع تعلق کرنے والوں کے ساتھ تعلقات ایجاد نہ کرنا، ہرگز کوئی تم پر تعلقات کے بہانے قطع تعلق پر دلیل نہ لائے، یا برائی کرنے میں نیکی کرنے سے زیادہ بہانہ نہ لائے۔ نیکی کرنا اور جس نے تمہیں خوش کیا ہو اس کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس کی برائی کرو۔ یہ دوستی کے مابین پیدا ہونے والے حقوق کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے جس کی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ جی ہاں، انہی حقوق کی رعایت سے دوستی میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اعتدال دوستی کی پائیداری کا سبب بنتا ہے۔ پس ایک انسان جس نے دوستی کی ان تمام مراحل کو طے کر لیا، اسے چاہیے کہ دوستی کے حقوق کا خاص خیال رکھے تاکہ زندگی سے وابستہ یہ سعادت مند باب ہمیشہ کھلا رہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سرکار حسین صاحب، کشمیری محلہ لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں، اور مناسبتی پروگراموں میں جب سے ترانے، قوالیاں وغیرہ شامل کی گئی ہیں تب سے پروگرام میں اور بھی چار چاند لگ گیا ہے۔ عشر فجر کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگراموں سے بہت لطف بھی آیا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ اور سامعین محترم، سرکار حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کتاب کلمہ طیبہ میں ہے کہ ابراہیم بن مہران بیان کرتے ہیں، کوفے میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب کبھی کوئی علوی سید اس کے پاس آ کر کوئی خواہش کرتا تو وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ یہ رقم وہ سہم سادات سے ادا کرتا تھا، اور اگر سادات کا یہ حصہ نہ ہوتا تھا تو وہ اپنے غلام سے کہتا، یہ رقم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان حال ہو گیا۔ اب یہ تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا، اور جس جس کو بھی قرض دیا تھا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم واپس طلب کر کے گزر اوقات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا کہ ایک دشمن اہل بیت نے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر طنز کیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی، اور جب وہ سویا تو اس نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں یہاں ہوں۔ گویا حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ آ حضرت نے فرمایا، تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر امام علی علیہ السلام نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کرے اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فقر و فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اس تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فقر و فاقے سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہتیا لیا ہو؟ ابو جعفر نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد اپنا پورا خواب بیان کر دیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض ان کی اولاد کو دی گئی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے 1 اشرفی کم نہ زیادہ۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامع ریڈیو تہران کی گروپ سروس آپ سے مخاطب ہے. اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ. اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے, اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 17 خرداد, 26 شوال اور 7 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات جون سن 1631 عیسوی کو مغل بادشاہ شاہجہاں کی ملکہ ممتاز محل کا انتقال ہوا. ممتاز محل مغل بادشاہ جہانگیر کے وزیر اعظم آصف خان کی بیٹی اور ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھیں. ان کا اصل نام ارجمند بانو تھا. وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھیں. 1611 عیسوی میں ان کی پھوپھی نور جہاں کی شادی جہانگیر سے ہوئی, تو دربار سے ان کے والد کی قربت ہوئی, اور پھر 10 مئی 1612 عیسوی کو جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خرم سے ان کی شادی ہوئی. بعد میں جب شہزادہ خرم شاہجہاں کے نام سے تخت نشین ہوئے, تو اپنی ملکہ ارجمند بانو کو ممتاز محل کا لقب دیا. ممتاز محل کے انتقال کے بعد شاہجہاں نے دوسری شادی نہیں کی, بلکہ اپنی ساری توجہ ان کی یاد میں ایک عالیشان عمارت کی تعمیر پر صرف کی, جو آج پوری دنیا میں تاج محل کے نام سے مشہور ہے. سات جون سن 1848 عیسوی کو 19ویں صدی عیسوی کے معروف فرانسیسی مصور پال گولین پیرس میں پیدا ہوئے. چونکہ انہیں فن مصوری سے بہت دلچسپی تھی, اس لیے انہوں نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی اور مصوری کے فن کو اختیار کر لیا. ان کی تصویروں کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں بدحالی پیدا ہو گئی. لیکن انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاری, بلکہ رات دن محنت اور دلچسپی کے ساتھ اپنی پینٹنگ تیار کرنے میں مصروف رہے. 1903 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. انتقال کے چند ماہ بعد انہیں شہرت حاصل ہوئی. سات جون سن 1879 عیسوی کو پیرو, چلی اور بولیویا کے درمیان 5 سالہ جنگ کا آغاز ہوا. یہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ حکومت بولیویا نے چلی کے ایک کمپنی سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا تھا, جس پر چلی نے بولیویا پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ میں چلی کو کامیابی حاصل ہوئی, جس نے ایک معاہدے کی روح سے بولیویا کے تمام ساحلی علاقوں اور پیرو کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ چھبیس شوال 1293 ہجری قمری کو ایران کے بزرگ عالم دین اور مجتہد آیت اللہ سید عبد المحمد موسوی نے وفات پائی۔ انہوں نے 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن اور دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا اور 24 سال کی عمر میں درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں جو سب کی سب قلمی نسخوں کی صورت میں موجود ہیں۔ ان کی تصانیف میں شرح عروۃ الوثقی اور ذخیرۃ العباد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سات جون 1980 عیسوی کو صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک جارحانہ اقدام میں بغداد کے نزدیک واقع عراق کے تیموز ایٹمی بجلی گھر پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ صہیونیوں کا یہ فوجی اقدام ایران پر عراقی جارحیت کے موقع سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے انجام پایا۔ اگرچہ عراق کے ایٹمی بجلی گھر کی تباہی پر عالمی رائے عامہ نے افسوس کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے صہیونی حکومت کی مذمت کی، لیکن تل ابیب کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے پاس 200 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں۔ سترہ خرداد 1354 ہجری شمسی کو تحریک 15 خرداد کی سالگرہ کی مناسبت سے قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے طلبہ نے نماز مغربین سے پہلے ایک اجتماع میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہدائے 15 خرداد کی حمایت میں نعرے لگائے، جس پر شاہی حکومت کے کارندوں نے مدرسہ فیضیہ اور طلبہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ظالم و جابر شاہی حکومت کے خلاف زبردست احتجاج ہوا۔ مدرسہ فیضیہ اور طلبہ پر حملے میں شاہی حکومت کے کارندوں نے مدرسے کا محاصرہ کیا اور طلبہ پر وحشیانہ طریقے سے تشدد کیا۔ اس دوران شاہی کارندوں نے تقریباً 350 افراد کو گرفتار کر لیا اور سرکاری اہلکاروں کے تشدد کے سبب اس قیام اور اجتماع کا خاتمہ ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.